رمضان ہے برکتوں کا مہینہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ جو مشہور جو معروف جملہ ہے کہ بھئی وہ جملہ لکھو جس کو ہنستے ہوئے دیکھوں تو رو پڑوں، روتے ہوئے دیکھوں تو ہنس پڑوں، یہ بھی گزر جائے گا، یہ ٹائم کی نیچر ہے، یہ گزر جائے گا۔ اب آپ اپنی زندگی کے سخت ترین لمحات کو سوچئے، گزر گئے، اور زندگی کے مزیدار ترین لمحات کو سوچ لیجئے، گزر گئے۔ یہ کچھ زیادہ ہی سختی سے گزرا۔ تو درود بھیجے گا محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی دو تین افراد تو باقاعدہ اچھل گئے، اتنی زوردار آواز آئی۔ یہ بھی ایک خاصیت ہے، یہ بھی ایک خاصیت ہے، انسان کی زندگی نے بہرحال گزرنا ہے۔ تو یہ جو ٹائم ہے، یہ زمانہ ہے، زمانے نے گزرنا ہے، صرف ایک پرابلم ہے، اس نے گزرنا ہے، اچھا ہو یا برا ہو۔ آپ پر اور مجھ پر جو اثر ہوگا زمانے کا، وہ ہماری قیمت کو طے کرے گا۔ ایک آدمی سونے کی کان سے گزر جائے اور کچھ نہ اٹھا سکے، تو اس میں نہ سونے کی کان کی کوئی کمی ہے اور نہ اس وقت کی کوئی خرابی ہے۔ خرابی تو اس کی ہے کہ جو وہاں سے گزرا اور کچھ نہ اٹھا سکا۔ تو اب ہم لوگوں کے ساتھ اگر جیسے اب یہ ماہ مبارک رمضان ہے، یہ آج شروع ہوا ہے اور اگلے 29-30 دنوں میں یہ ختم ہو جائے گا، یہ سیال ہے، یہ تو گزر جائے گا۔ مشکل ساری ہماری ہوگی کہ ہم نے اس میں سے جو لینا تھا وہ لیا یا نہیں لیا۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والے محمد صلی اللہ محمد علی محمد باجل فرج۔ تو سب سے اہم موضوع ہے وہ یہ ہے، چلیے، انما العسر یسرا، سختی کے بعد کوئی آسانی آتی ہے۔ اہم ترین موضوع یہ ہوگا کہ ہم نے جو اس ماہ مبارک رمضان سے فائدہ اٹھانا ہے، وہ کیا فائدہ اٹھانا ہے۔ اچھا، یہ ڈپینڈ کرے گا اس بات کے اوپر کہ ہمارا جو پرسپیکٹو، دو بڑے پیرامیٹرز کے بارے میں ہے، وہ پرسپیکٹو کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم کون ہیں، دوسرا یہ کہ زمانہ کیسا زمانہ ہے۔ ان دو پہ اگر ہمارا پرسپیکٹو صحیح ہوا تو ماہ مبارک رمضان سے ہمارا استفادہ صحیح ہوگا، لیکن اگر ان دو میں کہیں خرابی آ گئی، کوئی خلل آ گیا، کوئی مس مینجمنٹ ہو گئی، اور اس مس مینجمنٹ میں جو سب سے بڑی مس مینجمنٹ ہے، وہ میں بھی اشارہ عرض کروں گا، وہ ہے لاوبالی گری، لاپرواہی، پرواہ نہ کرنا، یہ سب سے بڑی مس مینجمنٹ ہے۔ بس پہلے تو پرسپیکٹو صحیح ہونا چاہیے کہ میں کون ہوں، اور دوسرا پرسپیکٹو یہ کہ یہ ماہ مبارک رمضان کیا ہے۔ تیسرا ایک مسئلہ ہے، وہ یہ کہ بے پرواہ نہ ہو انسان، اس کے اندر لاپرواہی نہ ہو۔ اس کو اردو میں بڑا اچھا لفظ ہے، اردو میں عربی سے لیا گیا ہے اور اس کو اردو میں کامنلی استعمال کیا جاتا ہے، لاوبالی۔ لاوبالی انسان، بال کا مطلب ہوتا ہے ایک معنی میں عربی میں فکر، اولو الالباب، لب اور بال، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، صاحبان فکر، اولو الالباب۔ لاوبالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ جو لاپرواہ انسان ہے، یہ دنیا کا خطرناک ترین انسان ہے، خطرناک ترین انسان لاوبالی انسان ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، تو یہ تین باتیں ہم آج اس کے اوپر تھوڑا بہت بات کر لیتے ہیں کہ ہمارا پرسپیکٹو اپنے بارے میں کیا ہونا چاہیے، ماہ مبارک رمضان کو کیسے دیکھیں، اور یہ جو لاوبالی گری ہے، لاپرواہی ہے، اس سے کیسے باہر نکلیں، اس لاوبالی کو، اس حالت کو کیا تعبیر کرتے ہیں، اس کو اسلامک ٹرمز کے اندر غفلت تعبیر کرتے ہیں، ایک معنی میں غفلت، کہ ٹھیک ہے پرواہ نہیں کر رہا ہے، غافل انسان ہے۔ آج کی جو دعا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں نومت الغافلین، غافل رہنے والوں کی نیند سے خدا مجھے بچا لے، یہ نیند میں پڑے رہتے ہیں، وہی نیند جس کو مولانا نے فرمایا تھا کہ لوگ سو رہے ہیں جب مریں گے تو جاگ جائیں گے. نومت الغافلین یہ بڑی خطرناک چیز ہے, کیونکہ پھر جب جاگتا ہے تو اس کے بس میں کچھ ہوتا نہیں ہے. تو یہ تین چیزیں ہیں جس کے اوپر مولا کا جو خطبہ ہے اس کی روشنی میں بھی, اور جو نبی خدا رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی روشنی میں بھی. شروع اس سے کرتے ہیں ہم اپنے آپ کو کیسے دیکھتے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ جو ایک پرانی گفتگو ہے وہی کہ انسان ایک مادی حیثیت رکھتا ہے, ایک معنوی حیثیت رکھتا ہے, اس سے بھی ہٹ کر اصل مسئلہ کیا ہے جو میرے خیال میں لب لباب ہے تمام چیزوں کا, جس کو کہتے ہیں کرسٹ آف دا میننگ آف ریالٹی ہے, وہ کیا ہے؟ جو کرسٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس 30-35 سال سے زیادہ نہیں ہے, اور اس 30-35 سال میں ایک ابدی تیاری ہمارے پاس ہونی ہے, ابدی زندگی کی تیاری. اگر کوئی اس کو سوچے, مثال کے طور پر پاکستان کا جو ایک ایجوکیشنل سسٹم ہے اس میں جہاں تک مثلا آپ لوگ جو ایجوکیشن سے وابستہ ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں, ہم بھی اس کو دیکھتے ہیں, تو پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم میں 3-4 سال ایسے ہیں جو بہت کچھ طے کر دیتے ہیں. مثلا اگر میں وہ 4 سال نکالوں پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم میں, تو کلاس 9, 10, 11, 12, اب آپ اس کو کسی بھی سسٹم میں لے جائیں تو ظاہر ہے اس کے نام تبدیل ہوتے رہیں گے, لیکن نام کے علاوہ حقیقت یہیں پر آتی ہے, اس میں آ کے سب کچھ پھنس جاتا ہے. اگر کوئی بچہ ہی 4 سال صحیح گزار لیتا ہے تو معمولاً ایجوکیشن کے حساب سے پاکستان کے اندر وہ کوئی نہ کوئی اپنا راستہ نکال لیتا ہے. اگر ان 4 سالوں میں کہیں پھنس گیا, اچھا آپ سب کو معلوم ہے بچے جو اس میں سب سے گندی جگہ پھنستے ہیں وہ سیکنڈ ایئر ہے, 12ویں کلاس, اس میں سب سے گندی جگہ پھنستے ہیں چونکہ وہ آلموسٹ بالغ ہو رہے ہوتے ہیں اور ایڈولنس کا پیریڈ شروع ہو چکا ہوتا ہے, اور وہ ایک جو 13 کا ایج کا جو پیک ہے وہ یہاں پہ آ رہا ہوتا ہے, تو وہ غائب ہو جاتا ہے بچہ, اور وہ جو سال غائب کرتا ہے وہ بس وہ پھر بڑی کہانی بنا دیتا ہے, وہ پھر بڑی مشکل سے وہ ایجوکیشن کے اندر مشکل ہو جاتی ہے, بعد میں کیریئر تو کہیں پہ ہی بن جاتا ہے. ہم لوگوں کی زندگی بھی ایسے ہی ہے, ہماری جو زندگی ہے اوپر دنیا میں 50-60 سال 70 سال جتنا بھی ہے, اصلی ٹائم 20-25 سال سے زیادہ نہیں ہے. اصلی ٹائم کرنے کا کام 20-25 سال زیادہ نہیں. اس 20-25 سال پہ کیا ڈپینڈ کر رہا ہے؟ پوری ابدی زندگی, پوری ابدی زندگی. یہ جو پرسپیکٹو ہم لوگوں کا اپنے بارے میں ہو کہ بھائی میرے پاس وقت بہت کم ہے, تو اس میں وہ یہ فیل کر پائے گا کہ اگر مجھے کوئی ٹائم ایسا مل رہا ہے جس میں خدا نے متعال یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے ہدف کے پورا کرنے میں تمہاری مدد کروں گا, تو اس کو اہمیت دے گا پھر. اور اگر کہیں وہ اس کو نہیں سمجھ پایا کہ بھئی اس کی حیثیت کیا ہے, اس کا ٹاسک کیا ہے, اس کو کیا مینیج کرنا ہے, تو وہ ماہ مبارک رمضان کو کیسے سمجھے گا؟ یا جو میں نے تیسرا فیکٹر عرض کیا غفلت کا فیکٹر, جو آدمی غفلت میں پڑا ہے اس کو ماہ مبارک رمضان سے کیا پرواہ ہوگی پھر؟ تو اس کو ایسے ہی چلا دے گا. لیکن اگر کسی کو یہ بتاؤ کہ بھائی ٹائم کم ہے اور کام بہت بڑا ہے, اتنا بڑا کام ہے کہ مولا امیر المومنین فرما رہے ہیں بہت بڑا کام ہے, تو پھر کیا عظمت ہوگی اس کام کی؟ تو اس بات کو ضرور دیکھنا. اب یہ کہ یہ تو ہو گیا ہمارا اپنے بارے میں پرسپشن کہ بھئی ہم کون ہیں اور کیا ہیں. پھر یہ کہ اب ماہ مبارک رمضان کیا ہے, تو جو نبی خدا کا خطبہ ہے ماہ مبارک رمضان سے پہلے, اور راوی خود امیر المومنین سلام اللہ علیہ ہیں, درود بھیجے گا محمد والے فرج, تو یہ جو خطبہ ہے اس کے اندر نبی خدا نے ماہ مبارک رمضان کا تعارف کروایا ہے, کتاب نازل ہوئی ہے اس میں, اور اس میں جو جملہ استعمال کیا ہے جو آپ نے دیکھا تمام علماء استعمال کرتے ہیں, دعیتم فیہا الی ضیافت اللہ, تم لوگ اللہ کی ضیافت اور مہمانی پر دعوت دیے گئے ہو. صحیح. اچھا اب یہاں پہ میں ہمیشہ یہ عرض کرتا ہوں کہ اہل بیت کے کلام میں ہمارے پاس دو آپشن ہوتے ہیں. مثلا ہم نے کوئی کلام سنا اور اس کو مثلا ایسے سن لیا کہ جیسے یہ شاعر نعوذ باللہ تعالی یا کوئی مصنف عام انسان اپنے بیان کو بتانے کے لیے, اپنے مفہوم کو بتانے کے لیے وہ چند الفاظ کا سہارا لیتا ہے. الفاظ بعض وقت اتنے زیادہ اہم نہیں ہوتے. آپ لوگ دیکھتے ہیں ہم لوگ اپنی گفتگو کے اندر ایک بات کہتے ہیں, مثلا دن کو رات بول دیتے ہیں, سامنے والا کہتا ہے شاید دن آپ کہنا چاہ رہے ہیں, تو آپ کہتے ہیں بات تو سمجھ میں آ گئی نا, معاملہ ختم. یہ ہمیں, اگر اللہ کے نبی نے ضیافت کا لفظ استعمال کیا ہے اس میں کچھ ہے پھر. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں پہ ضیافت کا لفظ, مثلا معذرت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں, مثلا دکان کا لفظ کیوں نہیں کہا, بازار کیوں نہیں کہا کہ تم ایک بازار میں بھیجے گئے ہو. صحیح, یہ جو ضیافت کہا اس میں کوئی باریکی ہونی چاہیے. پھر دنیا کے لیے بازار کہا گیا ہے, دنیا کے لیے مولا امین مومنین نے اپنے ایک فرمان میں متجر بازار تعبیر کیا ہے. تو یہ بازار کیوں ہیں؟ تو امام نے اسی فرمان میں مجھے ظاہر یاد آتا ہے کہ اس آئے کریمہ پہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, اللہ نے مومنین سے ان کا مال اور ان کی جان خرید لی ہے اس عوض میں کہ ان کو جنت دے گا. تو اس کے اوپر اشارہ کرتے ہوئے مولانا نے فرمایا کہ دنیا ایک بازار ہے جس میں کچھ لوگ ہیں جو عقل مندی سے قابل قدر چیزیں قابل قدر خریدنے والے کو بیچنے کے لیے لائیں, اور ظاہر ہے اس کے مقابلے میں کیا آئے گا, وہ یہ کہ یہ ایسا بازار ہے جس میں کچھ احمق احمقانہ چیزیں غلط خریدنے والوں کو پیش کرنے کے لیے لے آئے, اور جو عقل مند لوگ ہیں وہ قابل قدر چیزیں لے کر آئیں اور صحیح اپنا گاہک بھی ڈھونڈ رہے ہیں, یعنی بیچنا کس کو ہے اس کو بھی صحیح ڈھونڈتے ہیں وہ لوگ. تو یہ متجر تعبیر ہوئی ہے دنیا میں, دنیا کے بارے میں. لیکن اللہ کے نبی نے ماہ رمضان کو بازار تعبیر نہیں کیا, اللہ کے نبی نے ماہ مبارک رمضان کو ضیافت تعبیر کیا. ضیافت میں جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے, آپ ظاہر سب جانتے ہیں, مجھے تو نہیں لگتا کہ اگر میں ہوٹل میں جاؤں تو میں یہ کہہ سکوں کہ ہوٹل والے نے مجھے مہمانی پہ بلایا ہے, یہ تو نہیں ہو سکتا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے دعوت دیں تو میں کہوں کہ فلاں صاحب نے مجھے دعوت پر ایک ہوٹل میں بلایا ہے, یہ تو ہو سکتا ہے. لیکن میں کسی ہوٹل میں جاؤں جہاں مجھے کچھ خریدنا ہو اور کچھ کھانا ہو اور اس کے بدلے اس کو پیسہ دینا ہو, میں کہوں فلاں ہوٹل نے مجھے دعوت پہ بلایا ہے, کیا یہ صحیح ہوگا؟ نہیں, ظاہر ہے کہ یہ صحیح نہیں ہوگا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اپنے لیے عرض کر رہا ہوں اور چاہتا ہوں کہ اللہ کرے صحیح بول رہا ہوں, یہ اس کا مطلب ہے خدا مفتے میں کچھ دینا چاہتا ہے, ورنہ بازار کہتا, ضیافت نہ ہوتی ہے. ضیافت خریدنے پہ ہوتی ہے کیا؟ نہیں, ضیافت خریدنے پہ نہیں ہوتی. کوئی دسترخوان لگا ہوتا ہے, اگر کسی نے مجھے ضیافت پہ بلایا ہے اور میں دسترخوان سے کچھ کھانے لگوں تو کیا وہ مجھ سے یہ پوچھ سکتا ہے کہ تم نے قیمت دی تھی اس کی؟ نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس ماہ مبارک رمضان میں خدا اپنے کچھ بندوں کو مفت میں کچھ چیزیں دینا چاہتا ہے. ہاں, صرف ایک ایلیجیبلٹی ہے, دسترخوان پہ پہنچنا تمہارا کام ہے, بس. باقی پیسے کی کوئی گفتگو نہیں ہے, باقی تم عوض میں کیا لائے اس کی کوئی گفتگو نہیں ہے, چونکہ مہمانی میں یہ نہیں ہوتا ہے. مہمانی میں پیسے کی بات نہیں ہوتی, مہمانی میں عوض کی بات نہیں ہوتی, مہمانی میں صرف ایک بات ہوتی ہے, ہم نے تمہیں بلایا تھا, سامنے والا کہ آپ نے مجھے بلایا تھا اور میں آ گیا, چیپٹر ختم. اللہ نے دعوت پہ بلایا ہے, میں نے اللہ کے سامنے صرف ایک بات ثابت کرنی ہے, خدایا میں تیری دعوت پہ لبیک کہہ کے آ گیا ہوں, بس. اب معاملہ ختم ہو گیا. اب یہ پوچھے گا نہیں کہ کیا لائے ہو, نہیں, یہ لانے والی بات یہاں نہیں آ سکتی. صرف ایک مشکل رہ جائے گی, اگر دعوت میں 50 دسترخوان, اس دسترخوان پہ 50 کھانے رکھے ہوں, تو میزبان کا کام یہ ہے کہ میری ایکسس میں سارے کھانے رکھ دے, کون سا کھانا میں نے اٹھایا یہ میری قسمت ہے یا میری شعور کی بات ہے؟ تو آپ کو اور مجھے دو کام کرنے ہیں جو مجھے سمجھ میں آتا ہے ضیافت کے لفظ کو دیکھتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا. پہلی بات تو یہ کہ دعوت پہ پہنچ جائیں. یہ ہو سکتا ہے کہ دعوت پہ پہنچنے کے لیے خاص حال حلیہ چاہیے ہو, یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی دعوت پہ پہنچنے کے لیے بہرحال کوئی حال حلیہ چاہیے ہو. تو ایک بات تو یہ کہ دعوت پہ پہنچ جائیں, دوسری بات یہ کہ دعوت پہ پہنچ کر کوئی ایسی حماقت نہ کریں کہ اصلی کے بجائے کچھ اور لے کر باہر چلے جائیں. یہ بات بھی ایک عجیب ہے کہ مہمانی میں جو نصیب ہونا ہوتا ہے آن اسپاٹ ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ایک تھیلی میں بھر کے لے جاؤں, یہ دعوت کے تقاضوں کے خلاف ہے, یہ چوری کہلائی جائے گی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اعزان محترم جو نصیب ہونا ہے ماہ مبارک رمضان کے اندر اندر ہی نصیب ہونا ہے, آگے کی بات نہ کریں, اسی میں ہونا ہے. بس یہ جو میں نے آپ سے عرض کیا وقت سیال ہے, اس کی طبیعت میں یہ ہے کہ ٹھہراؤ نہیں ہے. اس کے ساتھ اب پرابلم کیا آ رہی ہے وہ یہ کہ اس میں ٹھہراؤ نہیں ہے, لہذا اگر میں نے ضیافت میں دیر کی تو ضیافت میرے ہاتھ سے نکل گئی. دوسری بات یہ کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اے اللہ میں آ گیا ہوں اور بعد کے لیے کچھ وعدے کر کے جا رہا ہوں, ابھی تو کچھ نہیں کھا رہا. نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. آن اسپاٹ ابھی کچھ کرنا ہے. اس سے آپ کی اور میری نظروں میں ماہ مبارک رمضان کی اہمیت واضح ہونی چاہیے کہ جو کرنا ہے ابھی کرنا ہے, بعد کی کہانی کچھ نہیں ہے. اور اچھی چیزیں اٹھانی ہیں. اب وہ اچھی چیزیں کیا اٹھانی ہیں اس کے اوپر ہمیں غور کرنا پڑے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد. قرآن کریم کے ظاہر قرآن کریم کا نزول ماہ مبارک رمضان کا اہم ترین واقعہ ہے, اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہ شہر ماہ مبارک رمضان کا تعارف ہے, انزل فیہ القرآن. اب دو چیزوں کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم ایک اور نتیجے تک پہنچ سکیں کہ اس میں اصلی کام ہے کیا, کرنا کیا ہے یہاں پہ. تو انزل فیہ القرآن, قرآن کریم کی سب سے بڑی خاصیت کیا کہہ سکتے ہیں؟ اب ظاہر ہم لوگوں کے ساتھ یہ مشکل ہے, ہم لوگ ٹھہرے برے صغیر کے رسم و رواج والے لوگ, رسم و رواج, داستانیں, پتہ نہیں کہاں کہاں کی چیزیں, اچھی بھی بری بھی. آج پتہ نہیں اتفاق سے میں لکھنؤ میں جو امام بارگاہ ہیں ان کے بارے میں پڑھ رہا تھا. آج صبح یا کل ماہ مبارک رمضان میں ہوتا نا, انسان دو تین دفعہ سوتا ہے تو اس کو یہ یاد نہیں رہتا کہ کہانی آج کی تھی یا کل کی تھی, تھوڑے تھوڑے فاصلوں سے سنا ہوتا ہے. تو آج یکل میں امام بارگاہوں کے بارے میں دیکھ رہا تھا جو لکھنؤ میں, تو وہاں لکھنؤ میں ایک بہت بڑا امام بارگاہ بنایا تھا اور اس کے برابر میں مسجد آصفی بنی ہوئی ہے, بہت عظیم الشان ہے. آپ نے شاید اس کی کلپس واٹس ایپ پہ دیکھے ہوں گے, کچھ وقت پہلے بھی دوبارہ آئے تھے. تو میں دیکھتے ہی سوچ رہا تھا کہ جو دین کے نام پہ کام ہونا چاہیے وہ اصلی ترین کام کیا ہونا چاہیے. بلڈنگز بن جاتی ہیں, میں دسیوں دفعہ اس کو آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں, آپ اور ہم جانتے ہیں بلڈنگز دو لوگ بناتے ہیں, اچھے لوگ بھی بناتے ہیں, بدقسمتی سے برے لوگ زیادہ بڑی بلڈنگز بناتے ہیں. تو دنیا کی جو زیادہ تر بڑی بڑی مسجدیں بنی ہوئی ہیں وہ اہل مسجد نے نہیں بنائی ہیں, کچھ اور لوگوں نے بنائی ہیں. تو یہ بلڈنگز کے ساتھ ایک عجیب معاملہ ہوتا ہے. تو اس میں اہم چیز کیا ہے؟ اس میں اہم چیز یہ پرسیپشن, آپ کا دین کے بارے میں پرسیپشن کیا ہے. پتہ نہیں یہ بات کہنے کی ہے یا نہیں, بہرحال اب بات آ ہی رہی ہے دماغ میں تو عرض کر دیتا ہوں. ایک دفعہ میں لاہور میں تھا تو ہم لوگ ریلوے اسٹیشن کے اطراف میں کہیں کھڑے تھے, تو ایک بلڈنگ نظر آئی تو انہوں نے کہا کہ یہ جو یہاں کے نواب صاحب تھے قزل باد صاحب ان کا محل تھا, اس طرح کر کے ایک جگہ بتائی. تو انہوں نے بتایا کہ یہ ساری جو زمین تھی وہ ان کی تھی جس کے اوپر گورنمنٹ نے قبضے کر کر کے, قزل باد صاحب شیعہ تھے ظاہر, اور اس کے اوپر ریلوے اسٹیشن جو لاہور کا بنا ہوا ہے جو پاکستان کا سب سے بڑا ریلوے اسٹیشن ہے انہیں کی زمین پہ بنا ہوا ہے, یہ ساری باتیں. اب انہوں نے ایک بات بتائی میرا خیال میں صحیح ہے, دو تین لوگوں نے یہ بات بتائی ہے, وہی کہ انہوں نے بہت ساری اپنی زمینیں ذوالجناح کے نام وقف کی تھیں جو سب چھن گئی. تو ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ اگر وہ زمینیں ذوالجناحوں کے نام وقف نہ ہوئی ہوتی اپنے ہی شیعہ مومن کسانوں کو دے دی جاتی تو ہم بہت طاقتور ہوتے. یہ ہم لوگوں کے ساتھ مشکل آ جاتی ہے, وہ یہ کہ خرچ تو کیا ہے پیسہ دین کے نام پر لیکن کہاں خرچ ہونا تھا اور کیا کیا ہے, یہ بڑا مسئلہ ہے. البتہ لکھنؤ میں حوضہ علمیہ بھی تاسیس کیا گیا تھا جو بہت گراں قدر تھا، بہت مضبوط تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان امام بارگاہوں کے ساتھ، مسجد کے ساتھ حوضہ علمیہ بھی تھا، نقن صاحب اور ان کے اجداد اس کے اندر تشریف فرما تھے، اور نقن صاحب کے اجداد، اور ان لوگوں نے جو حوضہ علمیہ کے اندر حتیٰ فلسفے کی تعلیم تھی وہ بہت اعلیٰ پائے کی تھی، حتیٰ فلسفے کی تعلیم بہت اعلیٰ پائے کی تھی۔ تو بہرحال میں اس کا تنقید، ایسا نہ ہو کہ ان کے اوپر پوری تنقید لگ جائے کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، نہیں کام کیے تھے، کام بہت کیا، تو لیکن پھر بھی ایک مسئلہ رہ جاتا ہے کہ وہ جو اصلی کام کرنے کا ہے وہ کام کیا ہے۔ تو میں واپس آتا ہوں اپنی بات کے اوپر، قرآن کریم کا نزول ماہ مبارک رمضان کے اندر ہے، قرآن کریم کا اصلی تعارف کیا ہے؟ تو جو ہم لوگ جو رسم و رواج والے ہیں ان کے نزدیک قرآن کریم کا اصلی تعارف کچھ اور ہے۔ مردوں کو ثواب پہنچانا ہے، کوئی سفر پہ جا رہا ہو تو قرآن کے نیچے سے گزر جائے اور اس طرح کی چیزیں ہیں، لیکن اہل بیت علیہ السلام نے قرآن کریم کا تعارف ایک جملے میں ارشاد فرمایا، نہج البلاغہ میں بھی ہے، فرمایا فیہ داؤ دواء دائکم، اس میں تمہارے امراض کی شفا ہے، اس میں تمہارے امراض کی شفا ہے۔ کوئی مرض ہے تمہیں، اس کی شفا اس کے اندر ہے۔ اچھا کون سا مرض؟ پھر وہی مسئلہ شروع ہو گیا، نزلہ ہو تو یہ آئے کرنا، فلاں ہو تو یہ، حتیٰ بم دھماکہ ہونے والا ہو تو فلاں آیت پڑھ لینا، بم دھماکے کا اثر نہیں ہوگا، جو بعد میں سب جھوٹا ثابت ہوتا ہے۔ کون سی بیماری کا علاج ہے؟ تو انہوں نے جو سب سے بڑی بیماریاں بتائی ہیں وہ کون سی ہیں؟ بڑی بیماری وہ ہوتی ہے جس کا نقصان سب سے زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو مثال کے طور پر آج کی دنیا میں کینسر بہت بڑی بیماری ہے مثلا، چونکہ اس کا نقصان دیگر فیٹل ہے، وہ انسان مر جاتا ہے۔ مرنے پر ایک زندگی کا نقصان ہے، کوئی ایسی بیماری ہو جس میں ابدی زندگی کا نقصان ہو، ظاہر وہ بیماری زیادہ مصیبت آنے والی بیماری ہے۔ اس خاطر جب اہل بیت سے پوچھا کہ مثلا کون سی بیماری ہیں جس کا علاج اس قرآن کریم کے اندر، فرمایا تکبر کا، غفلت کا، لاپرواہی کا، اس کا علاج قرآن کریم میں ہے۔ کیوں؟ باقی بیماریاں تمہارے جسم کو ایک دفعہ ماریں گی، شاید اس پہ بھی کوئی ثواب مل جائے، چونکہ اللہ نے فرمایا کہ میں بیماریوں پہ بھی گناہوں کو جھاڑ دیتا ہوں، لیکن یہ جو بیماریاں ہیں نہ صرف یہ کہ گناہوں کو نہیں جھاڑتی ہیں بلکہ تو گناہ بڑھاتی ہیں، انسان کو اللہ سے نافرمان بنا دیتی ہیں۔ صحیح، تو اب ان تینوں چیزوں کو ملا لیجئے، آپ ہیں، ہم ہیں، ماہ مبارک رمضان ہے، اس کا تعارف ہے کہ انزل فی القرآن، اور قرآن کی اصلی حقیقت کیا ہے، یہ تمہاری بیماریوں کا علاج ہے، یہ وہ کام ہے جو کرنے کا ہے، اصل کام یہی ہے۔ اس کے اندر بھی تفصیلات میں لائے جا سکتے ہیں، ہم جا سکتے ہیں، لیکن اصلی کام کیا ہے؟ اصلی کام یہ ہے کہ بھائی مجھے اور آپ کو اپنی بیماریاں آئیڈینٹیفائی کرنی ہیں کہ اس ماہ مبارک رمضان میں ہم نے کس بیماری سے لڑنا ہے، بنیادی ترین ایک بیماری پکڑنی ہے، اس بیماری کے اوپر ساری محنتوں سے فوکس کرنا ہے، اس سے ہم نے لڑنا ہے، اور اس سے اگر کوئی لڑنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر وہ اصل میں ماہ مبارک رمضان کو حاصل کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کے خطبے سے چند جملے عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہ صلی علی محمد و آل محمد، وعجل فرجہم، ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہ صلی علی محمد و آل محمد، وعجل فرجہم، کیونکہ جملات انتہائی پاکیزہ ہیں۔ کل بھی میں نے ایک جگہ پہ کچھ پڑھے تھے، میں دوبارہ پڑھنے کا میرا دل چاہ رہا ہے، تو میں تیزی سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، کل میں نے اس کے اوپر ایک ڈیڑھ گھنٹہ پڑھ لیا تھا۔ فاسأل اللہ ربکم بنیات صادقہ وقلوب طاہرہ، اللہ کے نبی نے ماہ مبارک رمضان کی فضیلت کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ اس مہینے کے اندر تم اپنے رب سے، اللہ اپنے رب سے صادق نیت کے ساتھ اور طاہر قلوب کے ساتھ دعا کرو، تم دعا مانگو اللہ سے، اور اس دعا کی دو شرط، دو شرائط اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی، ایک تو ایک کہ تمہاری نیت صادق ہو، اور ایک ایک کہ تمہارے قلوب طاہر ہوں۔ اب ایک سوال ہے وہی کہ بھائی اگر مجھے یہ پتہ ہے کہ میرے قلوب میں طہارت وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، سمجھ، میں نے گناہ کیا زندگی کے اندر، وہ گناہ کہیں نہ کہیں تو جمع ہوئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، میں نے کوشش کی مغفرت کے لیے، بہت کوشش کی، کچھ نہ کچھ بچ جاتا ہے، تو مجھے پتہ ہے میرے اس دل کے اندر وہ طہارت نہیں ہے. تو یہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا تم دعا کرو اللہ سے نیات صادقہ کے ساتھ قلوب طاہرہ کے ساتھ, بھائی میرا دل طاہر نہیں ہے, مجھے معلوم میرے گناہ, تو میں قلوب طاہر کہاں سے لاؤں جس سے پھر میں دعا کروں. اس کا ایک جواب ہے, اس کا ایک جواب ہے, بڑا عجیب ہے یہ بہت عجیب ہے. ایک روایت میں آپ نے بھی سنی ہوگی بہت دفعہ, فرمایا کہ تم جب اپنے لیے کوئی دعا کرنے لگو تو اس سے پہلے دوسروں کے لیے کوئی دعا کرو. صحیح ہے. تو پوچھا کہ بھائی دوسروں کے لیے کیوں دعا کروں؟ کہا تمہاری دعا کو اللہ اس کے حق میں اس سے جلدی قبول کرے گا جو وہ اپنے لیے دعا کرے تو خدا قبول کرے. تو پوچھا یہ کیوں؟ کہ بھائی بندہ خود اپنے لیے دعا کرے اس کو خدا اتنی جلدی قبول نہیں کرے گا, لیکن کوئی اور اس کے لیے دعا کرے تو وہ خدا قبول کرے گا. عجیب جواب, عجیب جواب. فرمایا چونکہ اب جس زبان سے یہ بندہ دعا کر رہا ہے اس کے لیے دعا کر رہا ہے جس کے گناہ کا بوجھ اس کی زبان پہ نہیں ہے. اللہ اکبر, اتنا خدا لطف دینے والا ہے, کرامت دینے والا ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے ایک زبان استعمال کی, میری زبان ہے جس سے میں نے گناہ کیے ہیں, لیکن اب چونکہ تمہاری زبان کسی اور کے لیے استعمال میں آئی ہے لہذا میں اس کو ایک پاکیزگی دوں گا اور اس کے اوپر تمہاری دعا کو قبول کر لوں گا. صحیح. اس کا مطلب ہے اتنی تیزی سے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ دعاؤں سے پہلے درود پڑھ لیا کرو. یہ اگر میں اپنے جیسے گناہگار کے لیے دعا مانگوں تو خدا ایک سیکنڈ کے لیے مجھے وہ طہارت دیتا ہے جس سے میری وہ دعا میرے جیسے گناہگار بندے کے لیے قبول کر لیتا ہے. اگر میں اس گناہگار زبان سے کسی معصوم کے لیے دعا مانگوں پھر اللہ اکبر, اس سے زیادہ جلدی طہارت حاصل کرنے کا کون سا طریقہ ہوگا؟ اس سے بہتر کیا نصیب ہونا ہے؟ تو ماہ مبارک رمضان میں درود کو عبادتوں کا حصہ بنا کے چلیں, بلکہ اپنی عام زندگی میں بھی. بھائی ہم لوگ, معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, ہم لوگ ظاہر ہم لوگ کون ہیں ایک لحاظ سے, ہمیں ہم کیا ہیں؟ آپ نے اردو کا ایک لفظ سنا ہوگا نگیٹو, کیا کہیں گے, موقع پرست, اپورچونسٹ, یہ نگیٹو ورڈ ہے. صحیح. ایک معنی میں کیا کہوں گا, میں ثواب کے لیے موقع پرست انسان ہوں, میرے پاس ایسٹ زیادہ نہیں ہے, زندگی چھوٹی سی ہے, تو اگر مجھے ثواب کا کوئی موقع ملے تو بھائی میں اپورچونسٹ ہوں, میں یہاں پہ اس فرصت کو جانے نہیں دوں گا. یہ ماہ مبارک رمضان ہے, اس میں خدا انفاسکم فیہ تسبیح نومکم فیہ عبادہ, تو میں اس میں درود کیوں نہ پڑھوں؟ اللہم صل علی محمد محمد. وہ خدا جو گناہگار کے لیے دعا کرنے پر ایک گناہگار کی زبان کو پاکیزگی دے رہا ہے, وہ یقیناً ایک معصوم کے لیے دعا کرنے پر اس گناہگار کو پاکیزگی نصیب کر دے گا. فاسأل اللہ بنیات صادقہ وقلوب طاہرہ. اب جب تم دعا مانگو تو کیا دعا مانگو؟ ان یوفقکم اللہ لصیامہ و تلاوت کتابہ, اللہ تمہیں توفیق دے اس کے روزے کی اور قرآن کریم کی تلاوت کی. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تم دو چیزیں مانگنا, ایک تو یہ کہ تمہیں روزے کی توفیق دے دیں. ابھی ہم اس کے اوپر نہ بھی کہیں تو بہت واضح ہے کہ روزہ ہم سب کو معلوم ہے, انہوں نے روزہ رکھنے والوں کی بری توصیف یہ کی ہے کہ صرف بھوکا رہے پیاسا رہے, انہوں نے بری توصیف یہ کی ہے. تو فرمایا تم میں سے کچھ لوگ ایسے روزے دار ہوں گے جن کو سوائے بھوکو پیاس کی کچھ نصیب نہیں ہوگا, اس کا مطلب اس کو تو وہ ڈس ریگارڈ کر دیا انہوں نے. تو اگر وہ اللہ کے نبی ہم سے کہہ رہے ہیں تم خدا سے توفیق طلب کرو کہ وہ تمہیں روزے کی توفیق دے دے, تو اس کا مطلب یہ بھوکو پیاس کے روزے کی بات نہیں ہو رہی جس کو وہ ڈس ریگارڈ کر چکے ہیں. تو یہ جو روزے کی بات ہو رہی ہوگی یہ اس باقی روزے کی بات ہو رہی ہوگی. وہ جو ایک واقعہ میں نے شاید پچھلے سال بھی عرض کیا تھا کہ ایک بندہ خدا ماہ مبارک رمضان میں کھانا کھا رہا تھا, تو کسی نے آ کر اس سے کہا کہ تم کھانا کھا رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں اللہ میرا روزہ قبول کرے انشاءاللہ. تو انہوں نے کہا کہ بڑے مزے آ رہے ہیں، مثلا کھانا بھی کھا رہے ہیں اور دعا بھی کر رہے ہیں کہ اللہ میرے روزے کو قبول کرے. تو اس نے کہا کہ دیکھو بیمار ہوں میں، پیٹ کا روزہ نہیں رکھ سکتا لیکن میں نے آنکھوں کا روزہ رکھا ہے. صحیح ہے، بیمار ہوں ٹھیک ہے، میں بیماری کی وجہ سے پیٹ کا روزہ، منہ کا روزہ نہیں رکھ پایا ہوں، کھانا کھاتا ہوں، پانی بھی پیتا ہوں، لیکن باقی چیزوں کا روزہ رکھنے میں نے کوئی کمی نہیں کی ہے. تو میں خدا سے دعا کر رہا ہوں کہ وہ میرے روزے کو قبول فرما لے. تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ تم خدا سے دعا کرو تمہیں روزی کی توفیق دے دے. روزی کی توفیق میں کیا کرنا ہے آگے ارشاد فرمائیں، اور قرآن کریم کی تلاوت جو میں تھوڑا بہت عرض کر چکا ہوں. فرمایا فإن شقی من حرم غفران اللہ فی هذا الشهر العظیم، بدبخت وہ ہے جو اس مہینے میں اللہ کی مغفرت سے محروم رہ جائے. بدبخت وہ ہے. یہ جو تم روزہ رکھو یہ کیسے رکھو گے؟ اذکروا بجوعکم وعطشکم فیہ جوع یوم القیامہ وعطشہ، اپنی بھوک اور پیاس سے قیامت کے دن کی بھوک اور پیاس کو ذہن میں لے کے آنا، اس کو یاد کرنا. اس کا مطلب ایک کام کرنا چاہیے، جیسے میں نے عرض کیا ایک کام تو یہ کہ آپ اپنے لیے پورے ماہ مبارک رمضان کے، بلکہ عام دنوں میں بھی، پورے دن کی 24 گھنٹوں میں کوئی چند منٹ درود کے لیے وقف کر لیں، درود کے لیے وقف کر لیں، اس کو عبادت سمجھ کے پڑھیں. ایک دفعہ ہوتا ہے ہم لوگ، نعوذ باللہ، میں پانی پینے لگتا ہوں، آپ سے کہتا ہوں مثلا آپ درود، آپ قوم کا اور درود، یہ ایسے نہیں کریں. ایک ٹائم رکھیں، جیسے نماز کے لیے ٹائم فکس ہے، ایک ٹائم رکھ لیں اپنے لیے، اس میں نے درود پڑھنا ہے. آپ کہیں گے علیحدہ سے پڑھنا ہے، ہاں علیحدہ سے پڑھنا، اللہ کی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے. اللہ کے نبی نے اتنے وعدے کیے ہیں، اتنے وعدے کیے ہیں، کیوں محروم کروں، کیوں محروم کروں؟ مجھے ایک بندہ ملا پاکستان سے باہر، اس نے ایک معرکہ کیا، میرا دل چاہنے لگا کاش میں بھی ایسا کر لیتا. اس نے کہا کہ مولانا میں نے ایک بات طے کی بھی ہے، میں ہر منٹ پر ایک درود ضرور پڑھوں گا، اگر مس کروں گا تو اکومولیٹڈ میں نے کاؤنٹ کیا ہوا ہے کہ ایک دن میں کتنے منٹ ہوتے ہیں، اتنے درود پڑھوں گا میں. مجھے رشک آنے لگا کہ یار کاش میں بھی یہ کر پاتا، کاش میں بھی کر سکتا ہوتا. تو بڑی بات ہے، ٹائم رکھیں، اور میں نہیں کہہ سکتا نمبر کتنا رکھیں، آپ کی مرضی جتنا نمبر رکھیں، لیکن یہ کہ ضرور رکھیں اس کے اوپر. اللهم صل على محمد محمد. اسی طرح ایک تو درود کے لیے وقت رکھیں، ایک اور کام وہ کیا ہے؟ موت اور قیامت. موت ایک مرحلہ ہے، قیامت حشر دوسرا مرحلہ. ان دونوں کو یاد کرنے کے لیے وقت طے کریں. یہ نہیں سوچیں چلتے پھرتے کر لیں گے، نہیں، چلتے پھرتے نہیں کریں، وقت طے کریں کب کریں گے. مثلا فرض کرنے آپ نے کہا کہ بھائی میں ہر روز فجر کی نماز کے بعد 2 منٹ موت کو اور قیامت کو یاد کروں گا. گڈ، اچھا ہے، یہ کر لوں. ہر نماز کے بعد 10 سیکنڈ کے لیے موت کو یاد کروں گا. ویری گڈ، یہ بھی اچھا. وقت لگائیں اس کے لیے، چلتے پھرتے نہیں چھوڑیں. میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، ہم اپنی زندگی کے اہم کام چلتے پھرتے کے لیے چھوڑتے ہیں؟ ہم اپنی زندگی کے سارے اہم کاموں کے لیے 8-8 گھنٹے 6-6 گھنٹے وقت لگاتے ہیں. تو جو خداوند نے مطالب فرماتا ہے کہ اس کو مت بھلانا، اس کو مت بھلانا، اس کے لیے وقت کیوں نہیں لگاتے ہم؟ وقت رکھیں اس کے لیے، طے کریں میں نے اس وقت میں یہ کام کرنا ہے، موت کو یاد کرنا ہے. اس میں کیا برائی ہے؟ اچھائی ہے، اچھائی ہے، برائی کیا ہے؟ حشر کو یاد کرنا ہے. اللہ کے نبی فرمانے جب تم بھوکے ہو اور پیاسے ہو تو اس میں قیامت کے دن کی بھوک اور پیاس کو یاد کرنا. اس کے بعد کیا کرنا، تیزی سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں چند جملے، وہ تصدقوا علی فقرائکم و مساکینکم، اپنے فقراء اور اپنے مساکین کے اوپر خیر کرنا. تصدقوا سے پیسہ دینا نہیں ہے، خیر کرنا. البتہ یہاں پہ ایک لطافت ہے، وہ یہ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا فقراء اور مساکین کے اوپر خیر کرنا، یہ نہیں کہا اپنے فقراء پہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ تم فقراء کو تھرڈ پارٹی نہیں کہنا، کہنا میرے ہیں یہ. اللہ اپنے بندوں پہ جب بہت احسان کرنے لگتا ہے نا تو کہتا ہے یہ میرا بندہ ہے. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں فقراء اور مساکین کو تھرڈ پرسن نہیں سمجھنا. حدیث معراج میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ خدا نے مجھے یہ کہا کہ اے احمد فقراء کے ساتھ بیٹھنا، میں ان کے ساتھ ہوں. تو یہ جو لطافت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے فقراء اور اپنے مساکین پر، اس کا مطلب ان کو تھرڈ پارٹی نہیں سمجھتا، کہیں باہر کا نہیں سمجھتا، ان کو اپنا سمجھ. وقروا کبارکم، بزرگوں پہ رحم کرنا، بچوں کے اوپر بزرگوں کا احترام کرنا، بچوں پہ رحم کرنا. صلوا ارحامکم، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم کرنا. واحفظوا السنتکم، اپنی زبانوں کی حفاظت کرنا. غضوا عما لا يحل النظر الیہ ابصارکم، جس چیزوں کو دیکھنا تمہارے لیے حلال نہیں ہے اس سے اپنی نظروں کو محفوظ کرنا، اور جن چیزوں کو سننا تمہارے لیے حلال نہیں ہے اس سے اپنے کانوں کو محفوظ کرنا. لوگوں کے یتیموں پر تم رحم کرو گے تو خدا تمہارے یتیموں پر رحم کرے گا، ان کو عزت دو گے خدا تمہارے یتیموں کو عزت دلوائے گا. میرے یتیم کون ہیں؟ میری مرنے کے بعد میری اولاد ہیں، جو ہم لوگ انشورنس لے لے کے سمجھتے ہیں ان کے لیے کچھ کر لیا آپ نے. خدا نے تعالیٰ فرمایا نہیں، اس کا اور راستہ ہے. وتوبوا الى الله من ذنوبكم، اب یہاں پہ دو جملات ہیں، کل بھی میں نے اس کے اوپر کافی اصرار کیا تھا، آج بھی اصرار کرتا ہوں. وتوبوا الى الله بذنوبكم استغفر الله وارفعوا اليه ايديكم بالدعاء في اوقات صلاتكم فانها افضل الساعات. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی طرف اپنے گناہوں کے لیے توبہ کرنا، اور اگلے جملے میں یہ فرمایا نماز کے اوقات میں ہاتھوں کو بلند کر کے خدا کی طرف دعا کرنا. اچھا، اب میں کل بھی یہ بات عرض کر رہا تھا، یہ جو ہاتھوں کو بلند کرنا ہے اس کی کوئی اہمیت ہے یا نہیں ہے؟ مثلا اگر میں ہاتھوں کو یوں رکھ کے دعا کروں، کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہوں. اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ نہیں، ہاتھوں کو بلند کرو، ہاتھوں کو بلند کرو. اس میں بھی کوئی نہ کوئی راز ہوگا، اس میں بھی کوئی نہ کوئی راز ہوگا. آیت اللہ میں ذہن میں نہیں آ رہا، آیت اللہ قاضی یا ان سے پہلے والے جو آیت اللہ علی حسین حمدانی تھے، ان میں سے کسی، ان کا ان دو میں سے کسی کا کوئی شاگرد تھا جس کو قرآن کریم کے نئے نئے مفاہیم ہر روز ملتے تھے. تو وہ جاتے تھے، ان کے شاگرد وہ آتے تھے واپس اپنے استاد کے ساتھ بیٹھتے تھے اور کہتے تھے استاد اس آیہ کریمہ کا یہ مطلب صحیح ہے؟ تو وہ کہتے تھے بہت اچھا مطلب نکالا، بہت اچھا مطلب نکالا یہ وہ. تو ان شاگردوں میں سے ایک شاگرد نے استاد سے کہا کہ استاد یہ ہر روز نئے مفہوم لے کے آتا ہے، ہم لوگوں کی عقلوں میں یہ بات کیوں نہیں آ رہی؟ ہم بھی وہی عبادتیں کر رہے ہیں جو آپ ہمیں سکھاتے ہیں، یہ بھی وہی عبادت کر رہا ہے، ہم بھی وہی اعمال مستحب کر رہے ہیں جو یہ کر رہے ہیں. تو اس کو کیوں اتنا اللہ خدا نوازتا رہتا ہے کہ ہر روز قرآن کریم کی ایک نئی بات اس کو سامنے آتی ہے، ہمیں نہیں آتی؟ تو استاد نے کہا کہ اس سے پوچھو یہ قرآن کیسے پڑھتا ہے؟ تو اب وہ کہنے لگا مثلا ایسے کہ نہیں بتاؤ ان کو. کہنے لگا میں قرآن پڑھتا ہوں اللہ کے سامنے کتاب کھول کر، یوں کھول کے دو زانوں بیٹھتا ہوں، اللہ کے سامنے مانگنے کے لیے قرآن کھولتا ہوں، پھر قرآن پڑھتا ہوں، پھر خدا نازل کرتا ہے. ایسے سکون سے بیٹھ کے نہیں پڑھتا ہوں میں، مانگنے کے لیے بیٹھتا ہوں پھر نازل کرتا ہے. ہم قرآن کریم کہاں ایسے پڑھتے ہیں؟ ہم وہ توجہ ہی نہیں دیتے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ارفعوا ایدیکم الی اللہ، اپنے ہاتھوں کو اللہ کی طرف بلند کرو، اٹھاؤ تاکہ یہ تو لگے کہ کچھ مانگنے آئے ہو. تو اگر یہی تمہارے انداز سے ہی نہیں لگ رہا کہ تم مانگنے آئے ہو، تو تم پتہ نہیں زبان سے جو کہہ رہے ہو اس کا تو ویسے ہی نہیں کچھ پتہ کہ کیا کرنے آئے ہو. تو جو مانگنے والا ہے وہ قرآن پڑھتے وقت بھی مانگ رہا ہوتا ہے، ہم دعا مانگتے وقت بھی نہیں مانگ رہے ہوتے، تو نصیب کہاں سے ہوگا پھر ہمیں؟ مجھے لگتا ہے یہ ہاتھوں کو اٹھانے واقعی کوئی مطلب ہے. اور مثلاً دعائے کمیل کے اندر بھی فرمایا الیک یا رب مدد تو یدی، الیک یا رب نصب تو وجہی، میں نے تیری طرف اپنے چہرے کو رکھا ہوا ہے. تو اس میں کوئی مفہوم ہے، تو میرے خیال میں اچھی عادت ہے، اس کو اپنایا جا سکتا ہے. اور ادارے کے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا. اور آخر میں چند جملے اور عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. یہ جو قیامت کے دن خوف آنا ہے، اس خوف کو ہم نے اپنے آپ نے کبھی زندگی میں خوف احساس کیا ہے؟ مجھے نہیں معلوم آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں خوف کیسے احساس کیا ہوگا. حقیقت یہ کہ مجھے نہیں معلوم, ہر ایک انسان کا اپنا تجربہ ہوتا ہے. اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ مثلا خوف کیا احساس ہوتا ہے, تو مثلا میں نے اپنی زندگی میں کچھ جگہوں کے اوپر خوف کو دیکھا ہے جو میرے اوپر کبھی طاری ہوا ہوگا, تو یہ مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ جو دنیا میں خوف ہوتا ہے یہ بہت ہلکا پھلکا ہوتا ہے, اس میں اتنی گہرائی نہیں ہوتی. لیکن اس کا خوف, اس کا غم بھی بہرحال بعض اوقات انسان کا کلیجہ پھاڑ دیتا ہے. لوگ خوف سے مر جاتے ہیں, غم سے بھی مر جاتے ہیں. بہرحال یہ کہنے کی بات نہیں ہوگی شاید, لیکن بہرحال میں نے جو مجلس پڑھی تھی اپنے بیٹے کی چیلوم کے لیے, میں نے اس میں عرض کیا تھا وہ یہ کہ یہ جو غم انتہائی شدید ہوتا ہے, خدا آپ کو سب کو اس غم سے محفوظ رکھے انشاءاللہ تعالی, جو غم انتہائی شدید ہوتا ہے وہ میں نے اس وقت میں احساس کیا تھا جب میرے بیٹی کی وفات ہوئی تھی. اور وہ غم ایسا تھا, اگر میں اس کو لفظوں میں بیان کروں, میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں یہ کام کر رہا ہوں, لیکن اگر میں لفظوں میں بیان کروں, آپ سب کو خدا غم سے, اس طرح کے غموں سے محفوظ رکھے انشاءاللہ. وہ جو غم ہوتا ہے وہ ایسا آتا ہے کہ اچانک آپ کو لگتا ہے جیسے آپ کی, لفظوں میں اس طرح کہوں گا, جیسے آپ کی ریڑھ کی ہڈی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہے. یعنی مثلا آپ یوں بیٹھے ہوں گے یا کھڑے ہوں گے اور وہ غم آیا آپ کے اوپر, تو آپ میں بیٹھنے اور کھڑے ہونے کی طاقت لگتا ہے جیسے ختم ہو گئی ہے, آپ گر گئے. ان دنوں میں نے مولا کا وہ فرمان 1.0001% احساس کیا جب امام نے فرمایا تھا الان انکسرت ظاہری, مولا ابو الفضل کے اوپر اب میری کمر ٹوٹی ہے. اللہ اکبر, غم اتنا شدید ہوتا ہے بعض اوقات, وہ کہیں لے جاتا ہے انسان کو, اچھے بھلے انسان کو. اور اللہ کے نبی نے بیٹے کو دفنانے کا غم 3 مرتبہ اٹھایا ہے. اللہ اکبر, 3 مرتبہ. اور ایک موقع پہ کم سے کم پکار اٹھے کہ فرمایا احد اگر تجھ پہ یہ غم ٹوٹتا تو چکنا چور ہو جاتا. یہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا. یہ غم دنیا کے ہیں, اس کی شدت اتنی ہے. خوف میں نے بتایا لوگوں کے کلیجے پھٹ جاتے ہیں خوف سے, صحیح ہے. اب ذرا سوچنا اگر مالک قہار کسی کو خوف زدہ کرنے پہ آ گیا اور وہ قیامت کے دن کرے گا, وہ قیامت کے دن کرے گا, لوگوں کو خوف زدہ کرے گا اپنی قہاریت سے, اپنی جباریت سے, اور اپنے عذاب کے خوف سے مارے گا پھر وہ. اللہ کے نبی ارشاد فرمانے کہ اس مہینے میں تم 2 کام کرنا تو خدا تمہیں اس خوف میں مبتلا نہیں کرے گا. 2 کام کرنا خدا تمہیں اس خوف سے بچا لے گا. اور اعلیٰ پائے کے انتہائی نفیس یہ 2 جملات اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائے, تمہارے نفوس تمہارے اعمال کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں, ففکوہا باستغفارکم, تو انہیں آزاد کرا دو استغفار کے ذریعے. اور تمہاری پشت بھاری ہوئی ہے, ثقیل ہو گئی ہے گناہوں کے بوجھ سے, تو اسے سبک کر لو, ہلکا کر لو, بطول سجودکم, اپنے سجدوں کو طولانی کر کے. آپ نے اور میں نے یہ کام کرنا ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں کچھ استغفار زیادہ کرنا ہے, کچھ سجدوں کو طولانی کر لینا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, یہ 2 چیزیں فرمائیں, اس کے بعد فرمایا وَعْلَمُوا, سب جان لو کہ وہ عزیز و جلیل خدا نے جس کا ذکر عزیز و جلیل ہے, اس نے قسم کھائی ہے اپنی عزت کی. اللہ نے جس کا ذکر عزیز و جلیل ہے اس نے قسم کھائی ہے اپنی عزت کی کہ مسلین اور ساجدین کو عذاب نہیں کرے گا اور انہیں آگ سے نہیں ڈرائے گا جس دن لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے. انہیں نہیں ڈرائے گا, انہیں خوف زدہ نہیں ہونے دے گا. اللہ اکبر. اب مجھے نہیں معلوم جب انسان اس غم میں ہوتا ہے یا اس خوف میں ہوتا ہے, اس وقت اگر کوئی اس کو کوئی بات کہے کہ جس سے وہ خوف سے نجات پا سکے, تو یہ کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے. हाँ कभी आपने सोचा हो, कभी देखा हो ऐसी चीज़, खुदा ना करे। अलबत्ता मैं माजरत के साथ एक जुमला अर्ज़ कर दूँ, मैं सोचता हूँ जो दिल में आए वो कहना चाहिए, इसलिए बाज़ औक़ात बेतुकी बातें भी शायद मैं कह देता हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ कि खुदा आपको उस गम से ना गुजारे। मैंने 3 दफ़ा आपके लिए दुआ की है, जबकि मैं ये सोच रहा था कि शायद ये दुआ सही नहीं है। अल्लाह ने अगर किसी को गम से गुजारा है तो बड़ी नेमतें दी हैं उसने। खुशी इतनी बड़ी नेमत नहीं है जितना बड़ी नेमत गम है, और अगर ऐसा ना होता तो खुदा अहले बैत को गम से ना गुजारता। तो दुआ तो मैं आपके लिए कर रहा हूँ कि खुदा आपको इस गम से ना गुजारे, चूँकि वाकई सख्त है। लेकिन एक बात है, वो ये कि वो हमारे एक उस्ताद होते थे, वो एक शेर फारसी का पढ़ते थे। उस ज़माने में नया नया फारसी सीख रहा था, तो वो शेर मुझे याद हो गया। वैसे तो बहुत ज़िंदगी में मुझे कम ही कोई शेर याद होता है, लेकिन बहरहाल वो शेर याद हो गया। तो उसमें वो शेर में फारसी में कहा था कि अगर कोई ऐसा माहौल हो जिसमें इंसान जो आसमान से आग बरस रही है, सॉरी बिजली गिर रही है, उसे कंट्रोल करना चाहता हो, तो क्या थोड़ा सा जल जाना नुकसान की बात है? उसे एक जगह पे बिजली गिर रही है आसमान से, एक आदमी कह रहा है मैं इस बिजली को कंट्रोल करना चाहता हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत जल जाए तो नुकसान है क्या? तो शायर कहते हैं नहीं, अगर इतना बड़ा आपने काम लिया है कि आप बिजली को कंट्रोल करना चाह रहे हैं जो आसमान से गिर रही है, थोड़ा बहुत तो जलना पड़ेगा। फिर तो हक बनता है कि थोड़ा बहुत तो जलना पड़ेगा। अगर हम नुसरत अहले बैत के दावेदार हैं और गमों को झेलने के लिए तैयार नहीं हैं, तो दावा किस बात का है? भाई अगर इतना बड़ा दावा कर रहे हैं, वो 4 गम भी झेलने को तैयार नहीं है, तो फिर दावा किस बात का? ये तो झेलनी पड़ेगी, तो ये तो करना पड़ेगा। तो और फिर ये कि अल्लाह के नबी उनके औलाद तैयबा व ताहिरा ने क्या नहीं झेला, अल्लाह अकबर। तो इंशाअल्लाह आज के लिए इतना काफ़ी। आप दुरूद को पढ़ने को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा रखिएगा, और तौबा, इस्तग़फ़ार, सजदों का तुलानी होना, अपने अखलाक के ऊपर तवज्जो देना, ये जो खुतबा है इसके आखिर में 2 जुमलात बस और अर्ज़ करता हूँ। 2 पॉइंट्स। एक तो ये कि अल्लाह के नबी के उस खुतबे के आखिर में जिसके रावी ख़ुद मौला अमीर मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह हैं, फरमाया ऐ अल्लाह के नबी इस महीने में सबसे ज़्यादा फजीलत का काम कौन सा है? अल्लाह के नबी इस महीने में सबसे ज़्यादा फजीलत का काम कौन सा है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अलवरा अन महारिमिल्लाह, जो अल्लाह ने हराम किया है उससे बचते रहना। अल्लाह के नबी ने दुआ करने को नहीं कहा कि सबसे फजीलत का काम दुआ है, कुरान, कुछ नहीं कहा, जबकि सबको बयान किया था अभी, सिलु अरहामकुम वक़िरु किबारकुम वरहमु सिगारकुम, सब फरमाया था। लेकिन जब मौला ने फरमाया कि सबसे ज़्यादा फजीलत का काम कौन सा है, फरमाया गुनाह से महफूज रखना, ये सबसे ज़्यादा फजीलत। क्यों? अगर ये नहीं हुआ तो फिर तासीर ख़त्म होती चली जाएगी। उसके बाद इख्तिताम पे लाने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ, उसके बाद अल्लाह के नबी ने गिरिया किया, रोने लगे। तो अमीर मोमिनीन ने फिर पूछा कि ऐ अल्लाह के नबी माँ तबकीक, आपको किस चीज़ ने रुलाया, क्यों रोए, कौन सी चीज़ ऐसी थी जिसने आपको रुलाया? कहा जो कुछ इस महीने में तुम पर पेश आया उसने मुझे रुला दिया। कहा उसने मुझे रुला दिया? फरमाया क्या पेश आया? फरमाया कि ऐ अली, जैसा कि मैं देख रहा हूँ तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, और मेरी उम्मत का शकी तरीन जो उसके साथ है जिसने नाक़े समूद को कत्ल किया था, वो खड़ा होता है और तुम्हारी पेशानी के पेशानी पे ज़र्ब मारता है, तुम्हारी पेशानी से जारी होने वाले खून से तुम्हारी दाढ़ी खजा हो जाती है, इसने मुझे रुला दिया। امیر مومنین نے فرمایا وعلی سلامت من دینی، میرا دین سالم ہوگا. فرمایا علی تمہارا دین سالم ہوگا. پھر فرمایا علی جس نے تمہیں قتل کیا اس نے مجھے قتل کیا، جس نے تمہیں برا بھلا کہا اس نے مجھے برا بھلا کہا، چونکہ تم میری روح سے ہو، تم میری طینت سے ہو، اللہ نے مجھے بھی منتخب کیا، تمہیں بھی منتخب کیا، مجھے نبوت کے لیے منتخب کیا، تمہیں امامت کے لیے منتخب کیا. مولا امیر المومنین کی عظمت پر اولاد نبی، اولاد نبی کی ماننے والوں کی عظمت پر جو ان کے راستے پر چلے، اور بالاخص وقت کے امام کی عظمت پر، ان کی مظلومیت پر، ان کے ظہور کی تعجیل کے لیے درود بھیج محمد و آل محمد. آمین. صلی اللہ علیہ وسلم.